کہ اگر کسی کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس کو یہ اختیار نہیں اس سر جھکا کر خاموش ہو جائے جو اس پر حملہ کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے, اس کے ظلم کو برداشت کرے. واجب ہے کہ اس کے ظلم کا جس حد تک اختیار میں ہو مقابلہ کیا جائے, اور اگر مقابلہ نہ کیا, تکلیفیں اٹھائیں تو تکلیفیں تو ایک طرف رہیں, دوسری طرف جس کے لیے حرام بھی کیا اور خدا کی بارگاہ کا عذاب بھی اس کا منتظر ہو جائے. جس طریقے سے اپنی جان کو بچانا واجب, اسی طریقے سے اپنے جتنے بھی متعلق ہیں, ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے نوکر نوکرانی جتنے بھی متعلق ہیں جن کا یہ سرپرست ہے, جن کے ساتھ یہ رہتا, ان سب کی جان کو بچایا جا سکتا ہے, بلکہ بچانا واجب. اگر نہ بچایا کوتاہی کی تو پھر حرام کی. اسی طرح سے اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ اس کے حرم پر, یعنی اس کی جو قابل احترام عورتیں, ان کے اوپر کسی دوسری شخص نے بدکاری کی, برے کام کے ارادے سے حملہ کیا, تو اس صورت میں بھی منہ پھیر کر کھڑے ہو جانا, یا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا, یا اس معاملے کو نظر انداز کر دینا, یہ سب حرام, بلکہ واجب ہے کہ مقابلہ کرے جس حد تک اس کے لیے ممکن, اور اس مقابلے کا نام ہے جہاد دفاع. اسی طریقے سے اگر کسی بھی مسلمان کے مال کو چھینا جائے تو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مال کو انسان لٹوائے, بلکہ جس حد تک ممکن ہو اس حد تک مقابلہ کر کے اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرے, کیونکہ ہر مسلمان کے مال کا نام ہی شریعت میں مال محترم ہے. ایک مسلمان کے مال کی بھی اتنی بھی عزت ہے جتنی اس کی جان کی یا اس کے ناموس. چنانچہ اگر کسی نے حملہ کیا, کسی ڈاکو نے حملہ کیا, چور نے حملہ کیا, آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن مقابلہ نہیں کیا بلکہ یہ سوچا کہ لوٹ رہا ہے, لوٹنے دو, تو یہ خود ایک پھیلے حرام. لیکن اس مقام پر ایک مسئلہ آتا ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے انسان کے مال پر حملہ کیا اور آپ اپنے مال کو بچائیں, اگر یہ یقین ہو جائے کہ میں اپنی جان کو محفوظ کرتے ہوئے اپنے مال کو بھی بچا لوں گا, تو واجب ہے کہ اپنے مال کو بچانے کے لیے جتنا ممکن ہے, جتنا ممکن ہو اتنا آپ مقابلہ کریں. البتہ اگر یہ معلوم ہو کہ نہیں, اگر میں نے مال کو بچانے کی کوشش کی تو خود میری جان بھی چلی جائے, اور حملہ کرنے والا میری جان نہیں لینا چاہتا بلکہ صرف میرا مال لینا چاہتا, تو اب واجب بدل جائے. مسئلہ تھوڑا غور کا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ پیش آ سکتا ہے اور بعض اوقات آ جاتا ہے. اگر کسی دشمن نے مال پر حملہ کیا آپ کے یا کسی اور مومن, اور آپ کو یقین ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اس کو بھگا سکتا ہوں, تو آپ آگے تشریف نہیں کر کے بات جانے والی اطمینان ہو رہا ہوں. توجہ سے سنا جائے کیونکہ یہ پیش آ سکتا ہوں, اور جیسا کہ سال گزشتہ مثلاً دلی کے اندر فساد بھی ہوا تھا, اور اس کے اندر بھی تقریباً ایسی ہی کچھ صورتحال ہے. یہ ایک مومن کا امتحان ہوتا ہے کہ جو اس کے وقت بھی اپنے جذبات کو بے قابو نہ ہونے دے, بلکہ اپنے جذبات پر حکم خدا کو تردید دیتا رہے. اگر ایک دشمن نے آپ کی جان پر حملہ کیا تو بہرحال اس کا مقابلہ کرنا ہے, چاہے آپ کی جان رہے یا چلے. اگر ایک دشمن نے آپ کے مال پر حملہ کیا اور آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے, کتنا اختیار ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور مجھے نقصان نہیں پہنچے گا, الٹا اسی کو نقصان پہنچے گا, یا ہم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا, البتہ میرا مال بچ جائے, تو اب واجب ہے کہ آپ مقابلہ کریں. واجب ہے کہ آپ مقابلہ کریں, اور مقابلہ کر کے اپنے مال کو آپ بچائیں, اور اگر آپ نہیں بچاتے, اپنے مال کو لٹ جانے دیتے ہیں, تو مال گیا, اس کا ایک آپ کو نقصان ہوا, اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ آپ نے حکم شریعت کی مخالفت کر کے اس کے لیے حرام کیا. لیکن اگر آپ کو یہ پتا کہ حملہ کرنے والا زیادہ طاقتور ہے, میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں, اور وہ میرے اوپر حملہ کر رہا ہے, میرے مال کو لوٹنا چاہتا ہے, اگر میں اس کا مقابلہ کروں گا, اس کو روکوں گا, تو اس صورت کے اندر وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر آپ کو اپنی ناطاقتی کا یقین ہے, یا یہ یقین ہے کہ ہاں میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, مثلا پسٹول لے کر آ گیا, آپ خالی ہاتھ ہیں, یا وہ بھی خالی ہاتھ, آپ بھی خالی ہاتھ, لیکن وہ لڑنے کا فن جانتا ہے, آپ نہیں جانتے, اس صورت میں آپ کو یہ یقین کہ اگر میں نے مقابلہ کیا تو نقصان مجھے ہو, اور مقابلہ نہیں کیا تو خالی مال لے کر چلا جائے. اب یہ واجب ہے کہ آپ خاموش کھڑے دیکھتے رہیں اور اسے اپنا مال لے جانے دیں, کیونکہ مال جتنا بھی محترم ہو, جتنا بھی اس کی عزت ہو, لیکن جان سے کم, جان کو بچانے کے لیے مال کو قربان کیا جا سکتا ہے. خدا کرے کہ کبھی یہ صورت حال پیش نہ آئے, لیکن ہوتا ہے کہ مثلاً فساد ہوا, ہنگامہ ہوا, لوگ گھروں کو لوٹنے کے لیے آئے, گھروں کو آگ لگانے کے لیے آئے. اس وقت اگر آپ ان کا مقابلہ کریں تو وہ جوش اور جذبات میں تو ہوتے ہی گھروں کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی حملہ کر دیں. اور اگر آپ کسی آپ گھر سے نکل کر کونے میں کھڑے ہو جائیں تو وہ نقصان پہنچا کر اگلے گھر کی طرف چلے جائیں یا اگلی دکان کی طرف چلے جائیں. اب اس صورت میں یہ واجب ہے کہ آپ یہ نقصان برداشت کر لیں مال کا, لیکن اپنی جان کو بچانے کی کوشش کریں. اور ابھی ہم نے یہ ایک مسئلہ بتایا, یہاں ابتدائی مسئلہ یہ بڑا اہم ہے, کیونکہ پہلا مسئلہ سن کر تو انسان ایک دم سے حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ جان کا بچانا واجب ہے, ظلم نہ سہیں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نقصان پہنچ جائے. اب یہ مسئلہ سنیے تو بات واضح ہو جائے. ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی کسی کے اوپر حملہ کرے تو یہ جائز نہیں کہ آپ پر حملہ کیا جائے, آپ برداشت کرتے رہیں اور اسے ظلم کریں. لیکن اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے جہاد دفاعی, مقابلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا ڈنڈا نکال لیں یا پھر تول نکال لیں کچھ نکال لیں, بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں اس کے سامنے سے بھاگ جاتا ہوں تو اس وقت یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا, اس کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا. اگر یہ یقین تو یہ بھاگ جانا بھی دفاع کی ایک قسم ہے, مقابلے کی ایک قسم ہے. تو اب جو ہمارا مسئلہ ہے کہ اگر کسی پر حملہ کیا جائے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اپنا دفاع کرے, اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھاگ کر اپنی جان بچا سکتا ہوں تو بھاگنا اس کے لیے واجب ہے. اور اگر اسے یہ پتا کہ اس کا میں مقابلہ کروں تو یہ مجھے زیادہ تکلیف پہنچائے گا, مقابلہ نہ کروں تو یہ تھوڑا سا نقصان پہنچا کر, جسمانی نقصان, تھوڑا سا جسمانی نقصان پہنچا کر چلا جائے گا, مقابلہ کروں تو نقصان زیادہ بڑا ہوگا. تو بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ مقابلہ نہ کریں اور چھوٹا نقصان برداشت کریں. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ نہیں, میں نے مقابلہ کیا تو یقیناً میں اس کو بھگا دوں گا یا مقابلہ برابری پر ختم ہوگا, تو صورتحال نہیں ہوگی کہ جو انوکھی نے اکرم کی کر دی تھی, تو اس صورت کے اندر آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ ہر صورت میں مقابلہ کر کے اس کو بھگائیں. یہ کہہ کر اپنی جگہ نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ بھی ایک انسان ہے, میں اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. تو ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ یہ جو ہم نے کہا کہ مقابلہ کریں, یہ اس صورت میں کہ جب آپ اور وہ برابر ہیں, یا آپ اس سے زیادہ برتر ہو, پھر آپ مقابلے سے جیت رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو بتائے کہ میں اس سے کمزور ہوں, میں اس سے کمتر ہوں, تو آپ کا بھاگ جانا یہی آپ کا دفاع ہے اور آپ کا مقابلہ ہے. اب جہاں جہاں آپ کو یہ اختیار کہ اپنے مال, اپنی جان اور اپنی عزت پر حملہ کرنے والے کا مقابلہ کریں, اس کے اندر جب آپ مقابلہ کریں گے تو اس کا نام دفاع ہے. اور اس کے تین یا چار اسٹیجز, پہلا یہ کہ آپ اسے زبان سے منع کریں, دوسرا یہ ہے کہ آپ زبان سے اگر وہ نہ مانے, نرم طریقے سے, سلیم طریقے سے اسے منع کریں کہ دیکھو یہ کام نہ کریں, اس طرح نہ مانے تو اسے ڈانٹیں, اسے دھمکائیں, اسے اپنی طاقت کا خوف دلائیں. پھر بھی نہ مانے تو اس صورت کے اندر آپ اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ اس کے اوپر کریں, مثلا ہاتھ سے, پیر سے, کسی جسمانی حصے سے اس کے اوپر حملہ کریں. پھر بھی نہ مانے تو اس کے بعد آپ ڈنڈا وغیرہ چھڑی, جس کے ڈنڈا یہ لے کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پھر بھی نہ مانے تو اس کے بعد اب آپ کوئی ایسی چیز استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے اس کو زخمی کر دیا جائے, چاقو, چھری, پستول, ایسی کوئی بھی چیز, لیکن آپ صرف اس کو زخمی کر دیں. اور اگر اس کے بعد بھی وہ نہ مانے تو اب آپ کے لیے اس کو قتل کرنا بھی جائز. یہ مسئلہ اپنی جان بچانے کا بھی ہے اور اپنے مال بچانے کا بھی, کہ پہلے اسے منع کریں, پھر اسے ڈانٹیں اور خوف دلائیں, اس کے بعد اس کو اپنے جسم کے کسی حصے کی مدد سے اس کا مقابلہ کریں, اس پر بھی نہ مانیں تو کسی اور چیز, ڈنڈی یا لاٹھی یا اس چیز سے مقابلہ کریں, پھر بھی نہ مانیں تو کسی ایسی چیز سے اس کا مقابلہ کریں کہ جو اس کو زخمی کر سکتی ہے, اور پھر بھی نہ مانیں تو اب آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. تو مقابلہ کرتے ہوئے قتل کرنا یہ آخری اور چھٹا اسٹیج, جب تک کہ آپ پہلے پانچ اسٹیج نہ طے کریں اس وقت تک آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. ہاں بات آ رہی ہے. آپ اس کے اندر یہ ہم نے چھ اسٹیجز بتائے, لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ اتنا وقت ہو آپ کے پاس کہ آپ ان اسٹیجز سے گزر سکیں اور اپنے مال کو بچا سکیں. لیکن مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاقو لے کر آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور وہ سیدھا اس نے نشانہ لے لیا ہے اور دوڑتا چلا آ رہا ہے. اب اس موقع پر آپ کے پاس یہ پانچ اسٹیجز گزارنے کا موقع نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کو منع کریں, پھر ڈرائیں, پھر اس کا حملہ کریں, تو چاقو لے کر دوڑ چکا ہے آپ کے اوپر. اب اس کے اندر آپ براہ راست جو بھی اسٹیج آپ کے ذہن میں آئے آپ اس کے مطابق اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, چاہے تو ایک دم سے اسے بھی قتل کر دیں, چاہے تو اسے زخمی کر دیں, جو آپ کے ذہن میں آئے. تو یہ چھ اسٹیج اس وقت ہیں کہ جب اتنا موقع آپ کے پاس, اور اگر اتنا موقع نہیں ہے تو پھر کوئی اسٹیج نہیں, بلکہ جس طرح سے ہو سکے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ مقابلہ کرنے کے بعد ہم نے بتائی اس وقت ہے کہ جب آپ برتر ہوں یا برابر, اور اگر آپ اس سے کمزور ہیں کمتر ہیں تو آپ کا مقابلہ یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے سے فرار اختیار کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں بھاگ سکتے اور آپ کو پتا ہے کہ میں مقابلہ کروں گا اپنی طاقت کے مطابق اس کا غصہ بڑھے گا تو اب آپ مقابلہ نہ کریں. اپنے آپ کو بچاتے ہوئے انسان اگر کسی دوسرے کو زخمی کر دے, اور اس کے بعد والا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس کو توجہ سے سنا جائے, بہت ہی اہم مسئلہ ہے آج کل کے ماحول میں. اگر انسان اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کسی کو زخمی کر دے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں, کوئی تاوان نہیں, کوئی جرمانہ نہیں, کچھ نہیں. اور اگر انسان اپنے آپ کو بچا رہا اور دوسرا شخص حملہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دے اور بعد میں یہ کہے کہ نہیں میں تو جس طرح آج کل عام طور پر یہ ہوتا کہ چور چوری کرنے کے لیے آیا, آپ نے اس کو روکنا چاہا, اس نے آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا, بعد میں وہ کہے کہ میرا ارادہ زخمی کرنے کا نہیں تھا, میں تو خالی چوری کرنا چاہتا تھا خصوص دن کا, تو اگر حملہ آور کبھی اپنے آپ کو بچانے والے کو زخمی کر دے تو اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی, اس کو اس کا تاوان اور جرمانہ دینا پڑے گا جس کا نام شریعت نے دیا ہے اور جس کے احکامات بالکل آخر میں آئیں گے. اور اگر بچانے والا کسی کو زخمی کر دے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تاوان نہیں. اب یہ مسئلہ جو انتہائی اہم مسئلہ ہے ہمارے موجودہ ماحول کے ہیں, اور وہ مسئلہ یہ ہے, اس سے پہلے ایک بات اور بتا دی جائے تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو, حدود کو جاری کرنا. اب یہ اعلان ہوا کہ اسلامی نظام کا, اس کو بھی اس مسئلے کی روشنی میں آپ کو حل کر سکتے ہیں. حدود کو جاری کرنا, حدود کا مطلب ہماری شریعت میں یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کی سزا قرآن کے اندر مقرر کر دی گئی, چور کا ہاتھ کاٹا جائے قرآن کی آیت, زانی کو کوڑے مارے جائیں قرآن کی آیت, یہ تمام کی تمام چیزیں ان کا نام حدود ہے. فیصلہ کرنا دو آدمیوں کے درمیان, دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا اس کا فیصلہ کرنا, اور کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول کرنا, یہ تین چیزیں, حدود کا جاری کرنا, ٹیکس وصول کرنا, اور دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا, یہ صرف اور صرف امام کا حق ہے اور غیر امام کو حق نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی انجام دے, نہ فیصلہ کر سکتا, نہ کوئی ٹیکس وصول کر سکتا, نہ کسی بھی مجرم کو چاہے وہ واقعاً جرم کر کے آ رہا اور اس کا جرم شرعی طریقے سے ثابت ہو گیا تب بھی اسے سزا نہیں دے سکتا. یہ اختیار صرف اور صرف امام یا امام کے خاص نائب کو, خاص نائب سے مطلب وہ آدمی کہ جس کا نام لے کر امام نے کہا ہو کہ یہ فلاں شہر میں میرا نائب ہے. البتہ امام کی جب غیبت ہو اور امام آنکھوں سے پوشیدہ ہو تو وہ تمام مجتہد کے دل کے اندر فتویٰ دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی, ان کو بھی یہ تمام اختیار خود بخود مل جاتے ہیں سوائے ایک اختیار کے, جب تک کہ امام موجود ہو اس وقت تک حد جاری کرنا, فیصلہ کرنا اور قید وصول کرنا, یہ سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے مستحد کو بھی اختیار ہے. اگر امام ہے تو یہ اختیار صرف امام یا امام کے نائب خاص ہے, لیکن امام کی غیر موجودگی میں یہ اختیار مستحد کو بھی مل جاتا ہے جن کو امام کا عام نائب کہا جاتا ہے. ہر وہ اختیار جو امام کے لیے ہے وہ مستحد کے لیے بھی سوائے ایک اختیار ہے, اور وہ ہے کہ امام جہاد کا حکم دے سکتے ہیں, نائب امام جہاد کا حکم نہیں دے سکتا. اس ایک اختیار کے علاوہ ہر وہ اختیار کہ جو امام کا ہے وہ نائب امام کو بھی خود بخود حاصل ہو گیا امام کی غیر موجودگی میں, امام ہی کے فرمان کی روشنی, اور امام کے جتنے بھی نائب جتنے بھی مجتہدین ہیں ان کے لیے بھی واجب کہ اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو کریں, ان کو اتنا اختیار ہے تو ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کام کریں, لوگوں کے درمیان فیصلے کرائیں, ٹیکس وصول کریں اور حدود کو جاری کریں اگر ان کو یہ اختیار, اور تمام مومنوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ ان کاموں کے کرنے میں نائب امام کی مدد کریں. مثلاً ایک شخص نے چوری کی, اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے, مستحق کو اگر اختیار ہے, زمانہ اس کے مطابق ہے, اس کو اختیار ہے, تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ چور کے ہاتھ کو کاٹے, نظر انداز نہیں کر سکے, اور مومنوں کے لیے بھی واجب ہے کہ اس کام میں مستحق کی مدد کرے, مجرم کو پکڑ کر لائیں, گواہی دیں, وہ سارے کے ساری چیزیں مکمل کریں کہ جس کے بعد چوری کی سزا ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں, مقدمہ وراثت کا ہے, جائیداد کا ہے, کاروبار کا ہے, روپے پیسے کا ہے, قرضے کا, جو بھی فیصلہ جو بھی اختلاف دو مومنین کے درمیان, تو مومنین پر واجب ہے کہ وہ حکومت وقت یا ان کی عدالتوں کی طرف رجوع نہ کریں. ظالم حکومت اور ظالم عدالتوں کی طرف کسی بھی مسئلے میں رجوع کرنا پہلے حرام, اور ایسا کرنے والا گناہ کبیرہ کرتا, اور اگر وہ مستحق کے پاس جا سکتا تھا اور نہ جائے بلکہ کورٹ میں جائے اور وہاں سے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو جو کچھ اس کو ملے گا وہ مال حرام, اور اسے استعمال کرنا کسی بھی کام میں پہلے حرام، مثلاً آپ کی جائیداد پر کسی اور نے قبضہ کر لیا، آپ عدالت میں جا کر اپنی جائیداد کو چھڑوانا چاہتے ہیں اور آپ گئے، فیصلہ بھی آپ کے حق میں ہو گیا، آپ ہی کی چیز آپ کو ملی، لیکن اب اس چیز کو استعمال کرنا آپ کے لیے بھی حرام ہو گیا کیونکہ آپ نے ظالم کے فیصلے کے مطابق اپنی جائز چیز کو لیا تھا. تو اپنا جائز مال بھی اگر ظالم عدالت کے توسط سے حاصل کیا جائے تو اس کو استعمال کرنا بھی انسان کے لیے پہلے حرام ہے. چنانچہ جب کبھی مومنین میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو واجب ہے کہ وہ صرف اور صرف مستحق کے پاس رجوع کرے اور مستحق کے پاس جائے. اگر ایک آدمی جانے کے لیے تیار ہے تو دوسرے آدمی پر واجب ہے کہ اس کی بات کو مانے، اور اگر وہ نہ مانے گا تو اس نے پہلے حرام کیا. یا اگر ایک آدمی مستحق کے پاس چلا گیا اور مستحق نے کہا کہ دوسرے والے کو بلا کر لاؤ، دوسرا والا بات نہ مانے اور نہ آئے، تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے حکم امام کو نہیں مانا اور اس نے گناہ کبیرہ کر لیا، اور ہر وہ حق اس پر زائل ہو گیا کہ جو ایک عادل کو اسلامی معاشرے میں دیا گیا. تو اپنے تمام فیصلے کرانا، اپنے تمام ٹیکس ادا کرنا، یہ سب کے سب واجب ہے مومنین کے لیے کہ مستحقین کے ساتھ تعاون کر کے ان تمام کاموں میں مستحقین کے پاس جائیں، حکومت کے وقت کے پاس نہ جائیں. اب یہ مسئلہ جب آپ نے سنا اور اگر آپ دیکھیں تو بظاہر بہت ہی زیادہ سخت لگتا ہے. اب اس سے متعلقہ ایک دو مسئلے ہم اور بتا دیں کیونکہ یہ بھی جہاد کی گفتگو ہے. حکومت کا کوئی ایسا عہدہ قبول کرنا حرام ہے کہ جس کے اندر آپ کو کوئی سزا سنانے کا اختیار دیا گیا، یا جس کے اندر آپ کو کوئی ٹیکس وصول کرنے کا اختیار دیا گیا. کوئی ایسا عہدہ قبول کرنا کہ جس کے اندر آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہو جو خالی نائب امام کا، اور نائب امام کے تین کام ہیں، لوگوں میں فیصلہ کرانا، سزائیں جاری کرنا اور ٹیکسز کو وصول کرنا. اور ان تین کاموں کے متعلقہ اگر کوئی عہدہ قبول کیا جائے تو اس عہدے کو قبول کرنا پہلے حرام ہے، کیونکہ آپ نے امام کا عہدہ قبول کیا جبکہ آپ نے اتنی صلاحیت نہیں. بلکہ مسئلہ تو یہاں تک کہ اگر اسلامی سزائیں، آج کل کے ماحول کے اعتبار سے اسلامی سزائیں، اسلامی ٹیکس، یہ آپ کو وصول کرنا ہے، زکات یہ اسلامی ٹیکس ہے، وہ آپ وصول کر کے لا رہے ہیں، چوری کی سزا سنانا یہ ایک اسلامی سزا ہے، اس کو آپ سنا، تب بھی یہ پہلے حرام. وہ چیزیں کہ جو شریعت سے تعلق رکھتی ہیں ان کے متعلق فیصلہ دینا وہ بھی پہلے حرام ہے، اور جو ایک عام بنیادی قانون ہے مملکت کا اس کا فیصلہ دینا تو جو شریعت کے اولا حرام ہے اس کا گناہ اس سے زیادہ ہے. البتہ اگر حاکم وقت کسی کو مجبور کر کہ یہ عہدہ قبول کرو ورنہ میں تمہیں یا تمہارے متعلق کسی فرد کو نقصان پہنچاؤں گا، تو اس صورت میں انسان کے لیے اختیار ہے کہ اس عہدے کو قبول کرو. بلکہ اگر نقصان پہنچنے کا یقین ہو تو عہدہ قبول کرنا انسان کے لیے واجب ہے، لیکن جب تک کہ ظلم اور جبر نہ ہو اس وقت تک عہدہ قبول کرنا جائز نہیں، صرف یہ سمجھ کر کہ اس کے اندر ملازمت محفوظ ہے یا اس کے اندر پیسہ زیادہ، یہ پہلے خراب. البتہ مستحق خود ایک مستحق اگر مصلحت دیکھ لیں اور اس کو یہ پتا ہو کہ میں یہ عہدہ قبول کر لوں تو یقیناً مومنین کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، یا اگر میں عہدہ قبول کر لوں تو اپنی شریعت کے مطابق تمام فیصلے کر سکتا ہوں، تو مستحق کے لیے جائز بلکہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ظالم حاکم کا عہدہ قبول کر. یہ مسئلہ ہم نے اسے اس لیے بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ نے مسئلہ سنا، کل آپ نے دیکھا کہ کسی عالم دین نے کوئی ظالم حکومت کا عہدہ قبول کر لیا. اب آپ یہ کہیں کہ وہ خود کو ایسا فتویٰ دیتے ہیں اور عمل اس کے برعکس کرتے ہیں کہ عہدہ قبول کرنا ہمارے لیے حرام ہے اور ان کے لیے حلال ہے، اس لیے کہ تنخواہ اس میں زیادہ تھی، انہوں نے سوچا کہ یہ عہدے صرف ہمارے پاس رہنا چاہیے اس لیے ہمارے لیے حرام کر دیا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیونکہ مستحق کو یہ اختیار ہے کہ وہ تمام کام کر سکے. اب اگر وہ عام حالات میں نہیں کر سکتا اور اسے یقین ہے کہ میں یہ عہدہ قبول کر لوں تو اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے واجب ہے ایسا عہدہ قبول کروں. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں یہ عہدہ قبول کر لوں تو فقہ جعفری کے مطابق میں سزا سناؤں، تب بھی آپ کے لیے یہ عہدہ قبول کرنا حرام ہے، چاہے آپ اپنے دین اور اپنے سپاہی کو فائدہ کیوں نہ پہنچانا چاہیں. اور مستحق کے لیے واجب ہے کہ اگر اسے معلوم ہو کہ اس سے ہمارے فقہ کو اور ہمارے مذہب کو فائدہ پہنچے. اب کتنی گفتگو آپ نے سنی، خاص طور پر ایک مسئلہ کہ کوئی جھگڑا ہو تو کورٹ میں جانا حرام، اور یہ ایک مسئلہ سننے کے بعد یقیناً انسان بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اب کتنی گفتگو سننے کے بعد اب ہم اپنے اس مسئلے پر آتے ہیں کہ جس کے بیچ میں ہم یہ مسئلے لے کر آ گئے. اگر انسان کو اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت بچانا اور اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ان چیزوں کو بچا سکے، مستحق کے پاس اتنا اختیار نہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکے، تو اب انسان کو یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے سے مدد طلب کرے، یہاں تک کہ کافر سے مدد مل سکتی ہے تو کافر سے مدد مانگے، اور ظالم حاکم سے مدد مل سکتی ہے تو ظالم حاکم سے مدد مانگے. اگر دو صورت، خود اتنی طاقت نہیں کہ بچا سکے، مستحق کے پاس بھی اتنا اختیار نہیں ماحول کے مطابق کہ وہ اتنی مدد کر سکے، تو اب یہ اختیار ہو جاتا ہے کہ اپنی جان یا مال یا عزت کو بچانے کے لیے کسی بھی آپ ظالم کی عدالت میں جا سکتے ہیں. مثلاً آپ کی یہی جائیداد نہ آپ خود چھین سکتے تھے، نہ آپ مستحق کے پاس جا کر اس کے حوالے سے لے سکتے تھے، تو اب آپ کے لیے یہ بھی حکم نہیں کہ اپنی جائیداد کو جانے دیں گے، مال کو بچانا بھی واجب. تو اب آپ کو یہ اختیار ہے، بلکہ اختیار بھی نہیں واجب ہے کہ آپ ظالم سے مدد دیں، اور مدد لے کر اپنے مال کو یا اپنی جان کو یا اپنی عزت کو بچیں. تو مسئلہ پھر واضح ہو گیا، لیکن ان دو شرائط کے ساتھ، نہ خود اتنا اختیار کہ اپنی چیز وصول کر سکیں، نہ مستحق کے پاس اتنی طاقت، تب آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کسی سے بھی مدد لے سکیں. اس بات کو اور واضح کر دیا گیا، بعض ایسی حالتیں ہوتی ہیں کہ انسان کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے یا کسی کی پریشانی سے بچنے کے لیے مثلاً پولیس کے پاس جاتا ہے اور ان کو کچھ پیسے دے کر کہتا ہے کہ میرا یہ کام کرا دو، اس سے مجھے بچا دو، جو مجھ کو نقصان پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. عام حالتوں میں پولیس سے مدد لینا بالکل فعل حرام ہے، اور یہ اس سے پہلے حدیث آ گئی تھی کہ پولیس والا یا پولیس سے مدد لینے والا ان لوگوں میں شامل ہے کہ جو کبھی جنت کی روح بھی نہ سن سکیں گے، اور یہ فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا کہ جب جنت کو بنایا گیا، شریعت کے آنے سے پہلے کا یہ فیصلہ موجود. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں، مستحق کے پاس اتنا اختیار نہیں، تو پھر آپ کو یہ حق ہے بلکہ واجب ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی ظالم سے مدد لیں، اپنی جان بچانے، اپنی عزت بچانے کے لیے کسی بھی ظالم سے مدد لیں، اور اپنی دولت اور مال کو بچانے کے لیے کسی بھی ظالم سے مدد لیں. اور اب اس کے ساتھ ایک آخری مسئلہ سن لیں، کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے، بات اور واضح ہو جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ ہماری شریعت میں جہاں سختی ہے تو وہاں ماحول، زمانے اور ہماری اور آپ کی طاقت کو دیکھ کر کتنی سہولت بھی کی گئی. وہ مسئلہ یہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک نسلے کا وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں ظالم سے مدد لے رہا ہوں، مثلاً میں پولیس والے سے مدد لے رہا ہوں یا کورٹ سے مدد لے رہا ہوں، اور جتنی طاقت سے وہ میرے دشمن کو بھگا سکتے ہیں، میرے دشمن کو خاموش کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ طاقت استعمال کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں اپنے مال یا اپنی جان کو بچانے کے لیے ان سے مدد لے رہا ہوں، لیکن یہ کوئی دفاع کے استریس کا خیال نہیں کریں گے، وہ شاپ کہ جس کو تھوڑا ڈانٹنے سے کام چل جاتا ہے، اس کو یہ رات بھر بند کر کے ماریں گے، جیسا عام طور پر ہوتا ہے. اتنا آپ کو یقین ہے، یا اتنا آپ کو یقین ہے کہ فرض کیجیے کہ میں کورٹ میں جاتا ہوں اور جانے کے بعد اس کو خالی ڈرایا جائے تو یہ بات آئے گا، لیکن اس کو 6 مہینے کی سزا بھی مل جائے گی. آپ کو یقین ہے کہ میں جس ظالم سے مدد دے رہا ہوں وہ صرف اسی معاملے پر بس نہیں کرے گا، اسی پر اکتفا نہیں کرے گا جتنا ضروری ہے، بلکہ وہ ظالم اس کے دل میں جتنا آئے گا وہ دشمن کے اوپر ظلم کرے گا، یہاں تک کہ اپنی حدود سے نکل جائے. تو اس صورت کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ آپ کے دشمن پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کریں، البتہ اگر امر بالمعروف کی شرائط موجود ہے تو آپ ظالم کو جا کر سمجھا دیں، لیکن سمجھانے میں یہ نہ ہو کہ جہاں حوالات میں ایک آدمی کو لٹکنا تھا وہاں 2 آدمی لٹکنے لگے، ایک آپ جو آپ سمجھانے گئے تھے اور ایک آپ کا دشمن. تو اگر آپ کے لیے ممکن ہو، یعنی امر بالمعروف کی شرائط موجود ہے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ظالم کو سمجھائیں کہ دیکھو اتنا نہ مارو، تھوڑا مارنے سے یہ بات آ جائے گا. اور اگر یہ شرائط بھی موجود نہ ہو تو آپ چھوڑ دیجیے، آپ کو یقین ہے کہ یہ زیادہ ظلم کرے گا، تب بھی آپ چھوڑ دیجیے، آپ کو یہ حق ہے بلکہ واجب ہے کہ آپ جائیں، وہ جتنا ظلم کرے ذمہ دار وہی ظالم ہوگا، آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے کہ جو اس ظالم کو دشمن تک لے لیں. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. سورہ مبارکہ عصر پر ہماری گفتگو اس سے پہلے متعدد مقامات پر ہو چکی ہے، اس لیے آج بجائے ہم اس سورہ کی تمہید میں جانے بس اسی مقام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ مختصر ترین سورہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ آخرت اور قیامت کے عذاب سے کون شخص اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، صرف وہ شخص آخرت اور قیامت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا دے، اور وہ عذاب کی جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا، وہ عذاب کے جس سے عظیم اور جس سے بڑا عذاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ عذاب کے جس کا تصور کرنا ذہن انسانی کے لیے ناممکن، تو اس عذاب سے انسان کو بچانے والی سے چار خصوصیتیں، اور جتنے یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں صرف وہ یہ سمجھے کہ ہاں میں نے باقان اس دنیا میں آ کر اپنے خالق کا حق ادا کر دیا، اور جس کے پاس یہ خصوصیات نہ ہوں وہ ڈرتا رہے اور گھبراتا رہے اور ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے. پہلی خصوصیت الذین آمنوا ایمان لے آؤ، دوسری خصوصیت وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے رہو، ہر وہ کام کرتے رہو جس میں غذائے الہی پوشیدہ ہے، ہر وہ کام کرتے رہو کہ جس سے تمہارا معبود تم سے خوش ہو جاتا ہے، اور ہر اس کام سے بچتے رہو کہ جس میں خدا کی ناراضگی ہے، ہر اس کام سے دوری اختیار کرو کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. وعملوا الصالحات، نیک بہتر اور پسندیدہ کام کو کرتے رہو. اور تیسری خصوصیت یہ کہ دوستوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اپنوں کو، غیروں کو، جس حد تک تمہارا دائرہ ہے ان کو حق، نیک باتوں کی اور معروف باتوں کی نصیحت و وصیت کرتے رہو، بلکہ انہیں مجبور کرو اس چیز کے اوپر کہ وہ شیطان کے راستے سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آ جائیں. اور چوتھی خصوصیت، تیسری خصوصیت سے متعلقہ اور اس کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو صبر کی وصیت و نصیحت کرتے رہو، یعنی برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرو. تو ایمان، عمل صالح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ چار وہ ستون ہیں، یہ چار وہ درجے ہیں کہ جن سے چڑھ کر انسان ہر قسم کی سعادت کو، ہر قسم کی خوشی کو اور ہر قسم کی نعمت کو حاصل کر سکتا ہے. اور اگر اس میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہے، اگر اس میں سے ایک چیز کی بھی خرابی ہے، تو اس کے بعد اس دنیا میں بھی پریشانی اور اس دنیا میں بھی پریشانی، اس دنیا میں اس طرح سے پریشانی کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جب کبھی تم یہ دیکھو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور نہ صرف یہ کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی بلکہ تم میں جو انتہائی نیک ہیں، جو انتہائی پرہیزگار ہیں، جو انتہائی مقدس ہیں، وہ کہ جن کے بارے میں خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ہاں میں ان کی دعا کسی صورت میں رد نہ کروں گا، وہ بوڑھے جو عبادتیں، جو یاد خدا میں لگے ہوئے ہیں، وہ جوان کے جو خوف میں خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ بچے کے جو اپنی معصومیت اور بھول پنے میں بچپن گزار رہے ہیں، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. لیکن جب تم اپنے نیک لوگوں کی دعا کو بھی رد ہوتا دیکھو، تو سمجھ لو کہ تم نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا، تم نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا. اور اس وقت یہ یاد رکھو کہ خدا تم پر بدترین حاکم کو مسلط کرے گا، اور جو قوم کا سب سے سخت، قوم کا سب سے ذلیل اور قوم کا سب سے ظالم فرد ہوگا، وہ تمہاری گردنوں پر سوار ہو کر تمہیں اسی طرف چلائے گا کہ جس طرف وہ جانا چاہتا ہے. سوال کیا گیا، یقنا رسول اللہ، آخر وہ کون سا بڑا گناہ ہے جس کی خدا ہمیں اتنی بڑی سزا دے گا کہ آخرت کی سزا تو موجود ہے بھی، دنیا کے اندر بھی نہ ہماری دعا قبول ہوگی، نہ دنیا کے اندر ہماری فلاح و بہبود کا کام ہوگا، بلکہ ظالم حاکم ہم پر حکومت کرے گا. تو اس وقت جواب ملا کہ وہ دو گناہ یہ ہیں کہ ترک و امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جب تم لوگ نیکیوں کا پیغام پھیلانا بند کر دو گے اور جب تم لوگ دوسروں کو برائی سے نہ روکو گے، تو سمجھ لو کہ ہاں اب بدترین حاکم کے تسلط کا وقت تمہارے پاس آ پہنچا. تو یاد رکھیے، جب کبھی حاکم وقت گناہ نظر آئے یا آپ کی دعا قبول نہ ہو، آپ پریشان سوچ رہے ہیں کہ میں تو 24 گھنٹے رزق کی وسعت کی دعا مانگتا ہوں، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے کہ میرے ساتھ رزق کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ یہ سوچ رہے کہ میں خدا سے پرسکون زندگی کی تمنا کرتا ہوں، لیکن یہاں تو زندگی کے اندر آفتیں اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ یہ سوچ رہے کہ میں تو خدا سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرا مستقبل شاندار ہو، لیکن جیسا جیسا وقت گزر رہا ہے میرا مستقبل تاریخ ہوتا چلا جا رہا، اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ خدا ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا. ذرا سا ایمان اگر کمزور ہے تو خدا ہی پر بے اعتقاد اٹھ جاتا ہے، ایمان اگر مستحکم و مضبوط ہے تو خدا پر تو ایمان بڑھتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات ہے. تو جب دعائیں قبول نہ ہوں اور جب یہ دیکھیں کہ حاکم ایسے ہیں کہ جن کو آپ پسند نہیں کرتے، تو سمجھ لیجیے کہ خرابی آپ کی ہے، آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہوگا. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ جس کو ہر شخص ہر مقام پر اور ہر زمانے کے اندر کر سکتا، اور اس کے لیے آپ کردار امام کو سامنے رکھیے اور غور کیجئے کہ ہمارے امام نے کس کس طرح سے اور کس کس موقع سے فائدہ اٹھا کر امر بالمعروف کیا. امام تو ایسے ایسے لوگوں کے سامنے پہنچے تھے جن کا ظلم اپنی حدود سے آگے بڑھ چکا تھا، لیکن امام نے کبھی ظلم ظالم کو، ظالم کے ظلم کو دیکھ کر کبھی امام خاموش نہ ہوئے، بلکہ ظالم کے ظلم ہی سے فائدہ اٹھا کر امام نے بھی امر بالمعروف کیا۔ متوکل عباسی، خاندان عباسیہ کا دسواں خلیفہ، جس کے بارے میں امیر المومنین کی پیشین گوئی کہ عاشرہم اکبرہم، یاد رکھو کہ خاندان بنو عباس کا دسواں جو ہے ان میں سب سے بڑا کافر اور سب سے زیادہ شدید ظلم کرنے والا ہوگا۔ متوکل عباسی، کہ ہماری گفتگو ادھوری رہ جائے گی اگر پہلے ہم اس کے ظلم کی تھوڑی سی کیفیت بیان نہ کریں۔ اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے کہ پھر امام نے کتنی بڑی ہمت سے کام لے کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے فرائض کو باقی رکھا۔ متوکل عباسی کے جس کے بارے میں مشہور یہ ہے تمام تاریخوں کے اندر، ان کا مشغلہ یہ تھا کہ روزانہ دربار کے اندر ایک نیا کھیل ایجاد کرتا، کبھی بچھوؤں سے بھرا ہوا مٹکا دربار میں لایا جاتا اور عین دربار کے وسط میں اسے الٹا دیا جاتا، اب بچھو رینگتے اور ہر درباری کو یہ حکم کہ اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہونا، جو کھڑا ہوتا اسے فوراً قتل کر دیا جاتا۔ دیکھ دیکھ کر لذت لیتا کہ لوگوں کے جسموں پر بچھو رینگ رہے ہیں اور کاٹ رہے، لوگ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہے ہیں لیکن جان کو بچانے کے لیے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے۔ کبھی یہ کرتا کہ انتہائی زہریلے سانپ کو، کہ جس کے زہر کا توڑ موجود تھا، ایسے زہریلے سانپ کو بلاتا لاتا اور لانے کے بعد کسی بھی درباری کو اس سے کٹواتا، تھوڑی دیر تک اس کے تڑپنے کا منظر دیکھتا اور اس کے بعد اس دوا سے جو موجود تھی اس کا علاج کرتا، بلکہ یہاں تک اس کی شدت کہ کبھی کبھار بھرے دربار میں بھوکے شیر کو چھوڑ دیتا تھا اور جتنے درباریوں کو وہ کھاتا اتنی دیر تک بیٹھا لذت محسوس کرتا اور آرام محسوس کرتا۔ دشمنی اہل بیت میں اتنا سخت کہ ابو سکی جو اس کے دونوں بچوں کا معلم و اطالیت تھا، دونوں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا، ایک مرتبہ ابو سکیب کو بلا کر یہ سوال کرتا کہ اے میرے بچوں کے استاد، ذرا یہ بتانا کہ تمہارے نزدیک میرے بچے زیادہ پیارے ہیں یا تمہیں حسنین زیادہ پیارے ہیں؟ ابو سکیب نے یہ سنا جو کہ ایمانی میں بے اختیار یہ کہہ اٹھا کہ اے متوکل، کہاں تمہارے بچے اور کہاں حسنین، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علی کا غلام عمبر بھی تمہارے بچوں سے ہزار گنا زیادہ بہتر تھا۔ تو اس حد تک بس کہ ایک مرتبہ ابو سکیب کی گزری میں سوراخ کر کے زبان کو کھچوایا اور انتہائی اذیتیں دے کے اور تکلیفیں دے دے کے اسے مروایا۔ خاندان اہل بیت کا مذاق اڑانا تو اس کا شعار تھا۔ ایک مرتبہ اس کا بیٹا دربار میں بیٹھا تھا، سدا بیٹا بیٹھا ہے اور باپ کے سامنے یہ دیکھ رہا ہے کہ ہر درباری کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد نہ صرف یہ کہ امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرتا ہے بلکہ صدیقہ طاہرہ کی شان میں بھی ایسے الفاظ زبان سے نکالتا ہے کہ کوئی مسلمان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سدا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ ان باتوں کو سن رہا ہے اور سن سن کے لطف اندوز ہو رہا۔ ایک مرتبہ اپنے باپ سے کہا کہ بابا، یہ لوگ کیسے آپ کے سامنے اس طریقے سے توہین کر رہے ہیں خاندان اہل بیت کی؟ اگر کوئی اور نہیں تو یہی خیال کر لیجئے کہ امیر المومنین بھی اور صدیقہ طاہرہ بھی، یہ دونوں آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے چچا زاد ہیں۔ یہ سن کے ایک مرتبہ قہقہہ لگا کے ہنسا اور وہیں بیٹھے بیٹھے دو شعر کہے اور دونوں شعر کہنے کے بعد اپنے دربار کے درباری گویوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھرے دربار میں یہ شعر پڑھو، اور اس شعر کے اندر اپنے سگے بیٹے کی ماں یعنی اپنی بیوی کی شان میں ایک ایسی، اس کی بیوی کی ایک ایسی جگہ کا کھلم کھلا تذکرہ کیا گیا کہ بیٹا برداشت نہ کر سکا، اور اس کے بعد اس نے علماء وقت سے سوال کیا۔ تمام علماء نے کہا کہ جو صدیقہ طاہرہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر بیٹھے یقیناً اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن امام نے کہا کہ قتل کرنا اپنی جگہ صحیح ہے، البتہ یہ یاد رکھو کہ تم اپنے ہاتھ سے قتل نہ کرنا، کیونکہ اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے، خواہ باپ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، تو بیٹے کی عمر کوتاہ ہو جاتی ہے۔ وہی مسئلہ جو جہاد میں ہم نے بتایا تھا، لیکن یہ نہ مانا اور اس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کی گستاخی کی وجہ سے، صدیقہ طاہرہ کی گستاخی کا خیال نہ تھا کیونکہ یہ تو کئی سالوں سے سن رہا تھا، اپنی ماں کی شان میں بھرے دربار میں کیسے ذکرے سن کر اور ماں کے کیسے مقام کے پوشیدہ عیب کا ذکر سن کر اس نے ایک دن اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد امام کی پیشین گوئی بھی پوری ہوئی اور صرف 6 مہینے کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ متوکل عباسی جو ظلم کے اندر اتنا شدید تھا اور اتنا زیادہ ظالم تھا، خاندان اہل بیت سے اتنی زیادہ اسے نفرت تھی۔ اطلاع ملتی ہے اسے ہمارے 10ویں امام کے بارے میں کہ مدینے میں ان کا اثر و رسوخ بڑھتا جاتا ہے، چنانچہ مدینے سے گرفتار کر کے سامرہ لاتا ہے، یہ واقعہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ہم بھی مجبور ہیں یہیں سے بیان کرنے کا. سامرہ لا کر امام کو قید کر دیا گیا. امام قید کی حالت میں ہے کہ ایک مرتبہ اسی متوکل عباسی جسم کے کسی مقام پر ایک پھوڑا نکلا، اور جیسے جیسے علاج کرتا گیا پھوڑے کے درد میں اور پھوڑے کی تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا گیا. تمام طبیبوں نے اپنی سی کر لی لیکن کسی کا علاج فائدہ نہ پہنچا سکا. آخر میں یہ طے ہوا کہ نشتر سے نشتر کی مدد سے اس پھوڑے کو چیرا جائے اور کاٹ کر پھینک دیا جائے. لیکن خلیفہ وقت اتنی تکلیف محسوس کر رہا تھا کہ اگر کوئی اس کے پھوڑے کو انگلی لگائے تو وہ تکلیف سے بے چین ہو جاتا، اس علاج پر راضی نہ ہوا. اس زمانے میں دربار میں ایک محب اہل بیت بقح ابن خاقان کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا، جو حالت تحیہ میں تھے. انہوں نے کہا کہ تم قسم امام سے رجوع کرو. تکلیف کی شدت کی وجہ سے قسم امام سے رجوع کیا گیا، اور قسم امام نے کہا کہ اس کا ایک بہت ہی آسان نسخہ ہے کہ بکری کی مینیاں گلاب میں ملا کر پیسو اور اس کے بعد کھوڑے کے مقام پر لگا دو. یہی علاج کیا گیا اور چند ہی دنوں کے اندر کھوڑا بالکل فائز ہو گیا. متوکل کی ماں نے ایک منت مانی کہ اگر میرا بیٹا صحیح ہو جائے تو میں اس کے بعد ایک مال کثیر اس کو دوں گی کہ جس نے یہ علاج کیا تھا. اور اس کے بعد متوکل کی ماں نے 10,000 درہم امام کی خدمت میں بھجوا. چند دنوں کے بعد لوگوں نے متوکل کے کان میں یہ خبریں پہنچانا شروع کر دی کہ قوم والے جو وہ امام کی متواتر مدد کر رہے اور امام کو مسلسل پیسہ اور اسلحہ دے رہے تاکہ آپ کی حکومت کا تختہ پلٹا جائے. یہ سنتے ہی متوکل نے سعید کو بلایا جو اس کی فوج کا ایک سالار تھا، اور کہا کہ جا کر امام کے گھر کی خانہ تلاشی لو اچانک، اور جو کچھ نکلے اس کی فہرست بنا کر لاؤ، اور اگر کوئی بھی مشکوک چیز نکل آئے تو فوراً امام کو گرفتار کر لینا. سعید حاجب یہ کہتا ہے کہ میں امام کے گھر کے بجلی دیوار کی طرف گیا، سیڑھی لگائی اور سیڑھی لگا کر امام کے صحن میں اترا، لیکن چاروں طرف اندھیرا اور اتنی تاریکی کے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا. میں نے سوچا کہ اب کس طرف سے جاؤں اور کہاں جاؤں، پتہ نہیں کہ امام کہاں ہوں گے. اتنے میں میرے کان میں آواز آئی کہ اے سعید انتظار کر، میرا غلام روشنی لے کے آ رہا ہے تاکہ تجھے راستہ دکھا سکے. سعید یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ امام کا غلام آیا، اور آنے کے بعد ایک شمع لے کر آیا اور راستہ دکھا کہ مجھے لے چلا. میں پہلے ہی شرم و ندامت کے پسینے میں غرق ہو گیا تھا کہ میں اس طرح امام کے یہاں آیا، اور امام یہ سلوک کر رہے. کمرے کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ امام ایک مصلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، تلاوت قرآن جاری ہے. تھوڑی دیر تک میں نے تلاشی لی، اچھی طرح سے تلاشی لی، لیکن کوئی چیز نظر نہ آ سکی. صرف 10,000 درہم کی ایک تھیلی مجھے ملی، چنانچہ میں نے اس تھیلی پر قبضہ کر لیا تاکہ یہ ثبوت بن جائے کہ ہاں باقان امام پیسے جمع کر رہے حکومت وقت کے خلاف. جب میں چلنے والا تھا تو امام نے ایک مرتبہ قرآن کو بند کیا، اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اے سعید تھوڑی دیر میرا انتظار کر، اور امام باہر چلے گئے. آدھی رات کا وقت ہے، سردی انتہائی شدید ہے، امام باہر جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد امام آئے، اس حالت میں آئے کہ ہاتھ میں پیالہ ہے، اور لا کر وہ پیالہ میرے حوالے کیا. میں نے دیکھا تو تازہ دودھ اس پیالے کے اندر. حیرت سے امام کو دیکھا تو امام نے کہا کہ اے سعید، کہ کیسے ممکن ہے کہ مہمان ہمارے گھر میں آئے اور بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے ہمارے یہاں سے چلا جائے؟ یہ ہمارے یہاں کا طریقہ نہیں. اب سعید یہ کہتا ہے کہ میں امام کا طریقہ دیکھ رہا ہوں کہ میں کس طرح سے آیا، اور امام کس طرح سے میری خاطر کر رہے. دل پر اثر تو ہو چکا تھا، لیکن خلیفہ وقت سے وعدہ کر کے آیا، چنانچہ میں نے دودھ کو کسی نہ کسی طرح سے پیا، اور اسی اپنی پریشان حالت کے اندر خلیفہ وقت کے پاس پہنچا، اور لے جانے کے بعد 10,000 درہم کی تھیلی خلیفہ وقت کو دی. خلیفہ وقت نے اس تھیلی کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد پہچان لیا، اور کہا کہ یہ تو ہمارے محل کی تھیلی نظر آتی ہے، آخر یہ امام کے گھر میں کیسے پہنچی؟ ذرا پوچھو تو محل والوں سے کہ یہ کس نے امام کی خدمت میں رقم پہنچوائی. تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ خود متوکل کی ماں تھی جس نے یہ رقم امام کو بھجوائی تھی، اور اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تیری صحت کی منت مانی تھی، چنانچہ یہ اسی سے متعلقہ رقم. اب متوکل کا کردار یہاں تک دیکھ لیا، متوکل کا ظلم بھی سنا، متوکل کا کردار بھی سنا. ایک مرتبہ دل میں پتہ نہیں کیا آئی، کہا کہ اے سعید کھڑے کھڑے جاؤ، اور جانے کے بعد امام کو لے کر میرے پاس آؤ. سعید چلا، سیدھا امام کی بارگاہ میں داخل ہوا، اور کہا کہ جب نہ رسول اللہ حاکم وقت میں آپ کو طلب کیا. امام نے حاکم وقت کا پیغام سنا، مزاحمت مناسب نہ سمجھی، چنانچہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور چلے، اور سعید کے ساتھ سیدھے متوکل عباسی کے محل کی طرف چلے۔ محل میں داخل ہوئے، اس مقام تک پہنچے کہ جہاں متوکل اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت، ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے جو اس وقت غصے میں بھرا ہوا اور انتظار کر رہا ہے کہ کوئی الزام میرے ہاتھ آئے تو میں اس الزام کے تحت امام کو سزا دوں، امام ایسے ظالم کے سامنے جا رہے ہیں، اور جب داخل ہوئے تو یہ دیکھا کہ دربار کے اندر شراب کا جام چل رہا، شراب کا دور چل رہا، ہر ایک کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، بادشاہ غصے میں بھی، ظلم میں بھی، اور شراب کی حالت میں بھی۔ یہ تینوں کیفیتیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑوں کی عقل کو خف کر دیتی ہیں۔ چنانچہ امام کے لیے بڑا نازک موقع تھا۔ امام کمرے میں داخل ہوئے، امام کے داخل ہوتے ہی پتہ نہیں کس جذبے کے تحت متوکل کے اوپر ہیبت طاری اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر امام کا استقبال کیا، امام کو اپنے پہلو میں بٹھایا، لیکن پھر شیطان غالب آ گیا۔ شراب کا نشہ، ظلم کا نشہ، اور اس کے بعد غصے کی تلخی، یہ سب کی سب جمع ہو چکی ہے اور امام کے ساتھ سلوک کیا۔ اور کیا سلوک کیا؟ شراب کا جام ہاتھ میں ہے، ایک مرتبہ وہی شراب کا جام امام کی طرف بڑھایا کہ لیجیے آپ بھی اسے نوش فرمائیے۔ امام کو شراب پیش کی جا رہی اور امام کی کیا حالت ہوئی ہوگی، لیکن ایک مرتبہ انتہائی سکون سے جواب دیا کہ اے متوکل، خدا جانتا ہے کہ میں اور میرے آبا و اجداد ہمیشہ اس سے محفوظ رہے، اور ہمارے خون اور گوشت نے کبھی اس کا ایک قطرہ بھی قبول نہیں کیا۔ متوکل عباسی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد دوسری فرمائش کی، اور یہ فرمائش بھی سن لی تھی۔ امام سے کہا گیا اور خطاب کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں، اس وقت ہمارے پاس کوئی گویا موجود نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی گانا گا کر ہمارا دل خوش کر دیجیے۔ رسول کے فرزن سے یہ سوال کیا جا رہا کہ آپ کوئی گانا گائیے اور گانا گا کر ہمارا دل خوش کر دیجیے۔ امام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ امام کے پاس ہر طاقت و اختیار ہوتا ہے، لیکن امام خاموش سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور کہا کہ اے متوکل، مجھے لغویات سے کوئی دلچسپی نہیں، اور میں نے کبھی اس سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔ اب امام کے ماننے والے ایمان کے فطرے پہ غور کریں، یہاں تو ایمان کا سچا ماننے والا اسے ہی کہا جاتا ہے کہ صبح اٹھے تو اٹھتے ہی سب سے پہلے ریڈیو آن کر کے سیلون سے یا کسی اور مقام سے لتا منگیشکر کی مت بھری آواز کان میں پڑے، اور جب رات کو جائے تو جاتے جاتے بھی کوئی نہ کوئی ایسا نغمہ سن لے کہ ہاں دن بھر کی تھکن اتر جائے اور انسان بالکل فریش ہو جائے۔ کیونکہ صبح بھی تازگی کی حالت میں کرنا چاہیے، بستر پر بھی تازگی کی حالت میں جانا چاہیے، اور ایک رت بھری آواز سے زیادہ تازگی انسان کو اور کون پہنچا سکتا ہے؟ یہ کردار یہ امام کے ماننے والے سمجھتے ہیں، اور ادھر امام کا یہ کردار کہ خلیفہ وقت غصے کی حالت میں ہے، شراب پیے ہوئے ہیں، ظلم اس کے پاس موجود ہے، جانتے ہیں کہ اگر میں اس کی بات نہ مانوں تو پتہ نہیں کیا کر لے، لیکن جملہ یہی کہ مجھے لغویات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ متوکل عباسی نے سنا، اور سننے کے بعد تیسری خواہش کر دی کہ اچھا، اگر آپ گانا نہیں سنا سکتے تو یوں ہی کچھ اشعار سنا دیجئے، بغیر دھن کے، بغیر دھن کے، بغیر گانے کے آپ یوں ہی کچھ اشعار سنا دیجئے۔ امام سے ایک کے بعد ایک فرمائش کی جا رہی اور امام خاموش ہے، لیکن اب امام نے یہ دیکھا کہ ہاں، یہ مجھے موقع مل گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ یہ کردار امام ہے کہ یاد رکھو کہ جہاں کہیں موقع ملے موقع سے فائدہ ضرور اٹھاؤ۔ امام نے دیکھا کہ ہاں، اب پہلی مرتبہ ایک ایسی خواہش کی گئی کہ جس سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ چنانچہ انتہائی بے خوفی سے امام نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، تیری خوشی اور مرضی کو پورا کرتے ہوئے میری خواہش کو مانتے ہوئے میں کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ اور غالباً روایات میں یہ فقرہ ہے کہ یہ کہا کہ میں تجھے اپنے دادا کے کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے دسویں امام نے پہلے امام کے کچھ اشعار سنا ہے، کچھ چھ شعر تھے عربی زبان کے اندر، جن کا خلاصہ یہی تھا کہ امام نے وہ شعر سنائے، پہلا شعر یہی تھا کہ کہاں گئے وہ اونچے اونچے پہاڑوں پر بلند بلند محل بنا کر رہنے والے، جن کے چاروں طرف بہادر سپاہیوں کا پہرا رہتا تھا، لیکن وہ پھر بھی نہ بچ سکے۔ وہ گرے اور پہاڑ کی چوٹی سے گرے، وہ گرے اور پہاڑ کی بلندی سے گرے اور ایسے مقام تک گر کر پہنچے کہ جس سے زیادہ بدتر کوئی مقام نہیں، جس سے زیادہ بدتر کوئی مقام نہیں، اور وہ مقام ہے ان کی قبریں۔ کہا گئے وہ بہادر کے جو پہاڑ کے اونچے اونچے محلوں سے گر کر قبر کے تنگ و تاریخ گڑھوں کے اندر پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد امام کا تیسرا شعر کہ جب وہ قبر کے اندر پہنچے تو اس کے بعد کسی نے سوال کیا کہ کہاں گئے یہ لوگ، وہ عین الاصابر والتیجان والحلل، کہاں گئے ان لوگوں کے تخت، کہاں گئے ان لوگوں کے تاج، کہاں گئے ان لوگوں کے زیورات، اور کہاں گئے ان لوگوں کے لباس۔ عین الوجوہ التی کانت منعمت، کہاں گئے وہ چہرے کہ جو خدا کی نعمتوں کو استعمال کر کر کے حسین و جمیل بنے جا رہے تھے، کہاں گئے وہ چہرے کہ التی خونہا تضرب من الابدار والخلل، کہاں گئے وہ چہرے کہ جو ہمیشہ اپنے اوپر نقاب ڈالے رکھتے تھے تاکہ گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی ان کے چہروں پر نہ پڑنے پائے۔ تو وہ چہرے کہ جو تمام زندگی خدا کی نعمتوں کو استعمال کر کے اور اپنے حسن کو بچانے کے لیے پردوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا رکھتے تھے، وہ چہرے کہاں گئے؟ اور اس کے بعد خود امام نے جواب دیا کہ ہاں، جب یہ سوال کیا گیا تو ان کی قبر نے یہ جواب دیا، ان کی قبر یہ بولی کہ وہ چہرے یہاں پر ہیں اور اس حالت میں ہیں کہ التی دودور تنتقل، کہ ان کے اوپر قبر کے کیڑے رینگتے پھر رہے ہیں، قبر کے کیڑے ان کے اوپر موجود ہیں، اور وہی لوگ کہ جن کا کام صبح و شام کھانا اور شراب کا جام ہاتھ میں لے کر لذتیں حاصل کرنا تھا، فَأَصْبَحُوا بَعْدَ الْأَكْلِ أُكِلُوا، ہاں وہ جو تمام زندگی کھاتے اور پیتے رہے آج خود مور و مار کے، آج خود سانپ اور بچھو کا کھاجا بن چکے ہیں، آج ان لوگوں کا جسم سانپ اور بچھو کے جسموں کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ الفاظ امام، طرز امام، انداز امام، اتنا اثر ہوا کہ روایت کا آخری فقرہ جب امام آخری شعر پر پہنچے کہ وہ لوگ کے جو تمام زندگی شراب پیتے رہے لیکن آج ان کے جسم کے یہی ٹکڑے مور و مار سانپ اور بچھو کے جسموں میں پہنچ چکے ہیں، تو متوکل عباسی نے ایک مرتبہ شراب کا جام اٹھا کر زمین پر اتنے زور سے مارا کہ جام ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تمام درباریوں کے ہاتھ سے خود بخود شراب کے جام نیچے گرنے لگے اور کچھ درباری دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کے رو رہے تھے۔ متوکل عباسی اپنے داڑھی کے بالوں کو نوچتا جاتا، سر کو پیٹتا جاتا اور روتا جاتا، اور آخر میں یہ ظالم، یہ شرابی، یہ غصے میں آیا ہوا حاکم ایک مرتبہ کھڑا ہوا، امام کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ نے مجھے بہت ہی بہتر طریقے سے اس وقت نصیحت کی۔ اور اس کے بعد امام ہے اور متوکل کی وہی حالت جو آپ میں سے ہر ایک کی نصیحت سننے کے بعد ہوتی ہے کہ 11 سے 12 تک اثر ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے سیڑھیاں اترتے جاتے ہیں ویسے ویسے نصیحت بھی دل میں سے اترتی جاتی ہے اور پہنچی اپنے ماحول میں اور ویسے ہی بن گئے۔ اگلے دن سے وہی ظلم کے سلسلے کا آغاز، لیکن امام نے بتا دیا کہ یاد رکھو، ہم ایسے حاکم کے سامنے بھی امر بالمعروف کر رہے، ہم اس کے سامنے بھی امر بالمعروف کر رہے جس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، اور ہم خود اس کی شراب ہی کا تذکرہ کر کے امر بالمعروف کر رہے صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ امر بالمعروف کی وہ نیت ہے کہ کسی مقام پر اسے نظر انداز نہ کرو، جہاں موقع ملے، جس طرح موقع ملے، کبھی بھی اس کو نہ بلاؤ اور اس کے اوپر عمل کرتے رہو، اور یہ نہ سوچو کہ مخالف تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، سب سے عظیم طاقت اللہ کی طاقت ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی بچانے والا نہیں۔ جب اللہ کو بچانا تھا تو ایسے ہاتھ ظالم حاکم کے سامنے سے بھی امام کو بچا لیا جبکہ امام نے تمام ہوا شعر پڑھے جو اسے غصے میں لا سکتے تھے، اور اگر نہ بچانا ہو تو آپ میں سے کوئی اگر حاکم کے ساتھ بیٹھے اور متواتر بیٹھے ہر وقت اسے خوش کرتا رہے، لیکن اگر اسے ناراض ہونا ہے تو کسی بھی مقام پہ ناراض ہو کر آپ پر ظلم کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امر بالمعروف کے کئی طریقے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی بڑوں کو امر بالمعروف کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ بھی اپنے بڑوں کو امر بالمعروف کریں۔ آخر میں چھوٹا سا واقعہ، تاریخی واقعہ، حکایت کا، تاکہ ان لوگوں کا اعتراض ختم ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو کیسے سمجھائیں، ہم اپنی ماں کو کیسے سمجھائیں، باپ کو کیسے سمجھائیں، بڑے بھائی کو کیسے سمجھائیں۔ اگر اللہ کا خوف دل میں ہے اور امر بالمعروف اس لیے کرنا ہے کہ یہ شخص سیدھے راستے پر آ جائے،
ایک تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی برائی کو واضح کیا جائے، تاکہ اس کی برائی کو بتا کر ہماری بڑائی ظاہر ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ خمس نہیں دیتا، ہم خمس دیتے ہیں. ایک تو امر بالمعروف کا تنزیہ طریقہ ہے، اگر یہ آپ کا طریقہ ہے تو نہ آپ کامیاب ہوں گے اور نہ خدا کی بارگاہ میں آپ کی کوئی اہمیت. اور ایک اس لیے امر بالمعروف کہ نہیں یہ میرا دوست ہے، نہ کیسے اس کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتا ہوں. چنانچہ آپ ہر ممکن طریقے سے اسے سمجھائیں گے تو چھوٹے بھی بڑوں کو سمجھا سکتے ہیں. اور ایک بہت ہی مشہور چھوٹی سی کہانی ہے عربی کی، آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن وقت ختم ہونے میں اتنی وقت ختم ہی ہو گیا اس لیے ہم اس کو بیان نہ کر سکے. لیکن یاد رکھیے کہ آئندہ ہفتے جب یہ کہانی آئے گی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح چھوٹے سے بچے نے جس کی عمر 7 یا 8 سال کی تھی اپنے 50 سال کے بوڑھے باپ کو امر بالمعروف کے ذریعے نیکی کے راستے پہ ڈالا. امر بالمعروف کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ ہماری گفتگو ختم ہو چکی، یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈنڈے ہی کے زور سے سیدھے راستے پر لائیں، بلکہ بہتر سے بہتر طریقہ، اچھے سے اچھا طریقہ. اور اب ہماری گفتگو امر بالمعروف کی اہمیت پر بہت زیادہ ہو چکی، چنانچہ صرف ایک یا دو تقریریں امر بالمعروف پر جو اعتراض ہوتے ہیں ان کا جواب، اور امر بالمعروف کا ایک بہتر طریقہ سے جس کے ذریعے آپ موجودہ ماحول کے اندر ہی کم از کم کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں کہ بعد میں آپ کو نیکی کرنے میں پریشانی نہ ہو. آج کا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو روکیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں خود اپنے واجبات پر عمل کرنا چاہیں کہ یہ نجیس ہے، اس کو اس سے پرہیز کرو، اس سے دور کرو، تو گھر والے وہاں پر نہیں مانتے. تو ایک بہتر طریقہ شریعت نے ہمیں دیا، اور اگر ہم کو موقع ملا تو ہم آپ کو بتائیں گے. آپ نے سے اکثر نے ڈیل کارنگی کا نام سنا ہوگا، خود کی کتابوں سے اگر موقع ملا تو ہم آپ کو حوالہ دے کر بتائیں گے، کیونکہ بڑے بڑے بنیادی اصول جو امام نے بتائے امر بالمعروف کے، آج وہ شخص بھی یہ لکھتا ہے کہ اگر دوسروں کو کسی اچھی طرف لانا چاہتے ہو یا اپنی خواہش کے مطابق دوسروں سے کام کرانا چاہتے ہو تو انہی اصولوں پر عمل کرو، اور جو اس کے اصول ہیں بالکل وہی اصول آپ کو حدیث کے اندر ملیں گے. اور ساتھ ساتھ ہم موازنہ کرتے چلیں گے اگر وقت ملا اور آپ حضرات کی خواہش ہو. لیکن یاد رکھیے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اتنا آپ نے اس کو سنا تو آپ میں سے ہر ایک کے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ اس موضوع کو ذرا ہم لمبا ہو جانا چاہیے تاکہ وہ طریقہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے کہ جس سے ہم خدا کے سامنے روز قیامت کا زندہ نہ ہو. اب اگر کوئی سوال کر لوں، وہ وہی سارا طریقہ اس کا آئے گا کہ بعض امر بالمعروف کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دل آگاہی کر کے امر بالمعروف کریں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ پیار سے اور محبت سے سمجھائیں کبھی نہیں مانیں گے، لیکن اگر آپ ان کی توہین دوسروں کے سامنے کریں، دوسروں کے سامنے ان کے کردار کو پست کریں، تو فوراً کہے گا نہیں میں ایسا نہیں کرتا، فوراً نماز پڑھنا شروع کر دے گا، نماز کا وقت آیا.